الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج بدھ کا دن ہے بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مکتوبات شریف کا مبارک درس ہوتا ہے چونکہ یہ ایک نئے گروپ میں بھی اب سنا جائے گا اس وجہ سے اس کا کچھ تعارف کرنا ضروری سمجھتا ہوں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کو سمجھنے کے لیے ایک تو حضرت کا جو زمانہ تھا وقت تھا دور تھا اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کون سے حالات تھے جن حالات میں حضرت نے یہ مکتوبات شریف لکھے ہیں کیونکہ اگر اس کا پتہ نہ ہو تو پھر جو ہے نا وہ بعض چیزیں سمجھ میں آنا مشکل ہو جائیں گی ہمیں بھی اس کا اندازہ نہیں تھا جب ہم نے شروع کیا تو ہمارے ایک ساتھی کو حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مجدد صاحب کے مکتوبات شریف کو سمجھنے کے لیے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کا جاننا ضروری ہے تو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت عظیمت ان کا جو جلد نمبر 4 ہے وہ اسی کے لیے وقف فرمایا ہے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تو اس کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا اور پھر اس کو اچھی طرح پڑھا تو واقعی بہت ساری باتیں ہمیں الحمدللہ حضرت کے دور کی معلوم ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ مکتوبات شریف جو ہے یہ ایک خاص چیز ہوتی ہے واعظ جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے واعظ جو ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے لہٰذا ان تمام کی رعایت رکھ لیا جاتا ہے جیسے حضرت تانویر مصحف کے مواعظ ہیں یا اور بزرگوں کے جو مواعظ ہوتے ہیں تو اس میں وہ تمام لوگوں کو مد نظر رکھتے ہیں لہٰذا ان کی باتیں نسبتاً آسان ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس میں سب کا خیال رکھا جاتا ہے اور بنیادی لیول کی باتیں ہوتی ہیں جبکہ جو مکتوب ہوتا ہے یہ اصل میں جن کو بھیجا جاتا ہے ان کے احوال کے مطابق ہوتا ہے عین ممکن ہے کہ وہ مکتوب شریف کسی ایسی جگہ سے شروع ہو جس کا قاری کو پتہ ہی نہیں ہو کیونکہ ظاہر مطلب یہ ہے کہ وہ تو قاری کے لیے تو نہیں لکھا گیا وہ تو اس صاحب کے لیے لکھا گیا جس کو خط بھیجنا تھا تو ان کو بہت ساری باتیں تو پہلے سے معلوم ہوگی لہذا ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے سے بہت ساری چیزوں کا علم ہو لہذا یہ بھی ایک مکتوب شریف کا خاص ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے نا حضرت نے ایک خاص ذوق کے مطابق باتیں کی اور معارف جو ہیں حضرت کے اس کا ذوق ہونا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر ذوق نہ ہو تو پھر مطلب وہاں تک ذہن کی رسائی پھر نہیں ہوتی تو اس لحاظ سے اس ذوق سے بھی باخبر ہونا چاہیے خیر بہرحال الحمدللہ چونکہ ہمارے جو درس کا سلسلہ ہے یہ 2015 سے چونکہ شروع ہو چکا تھا تو ابھی تک الحمدللہ ہمارے ہر ہفتے چونکہ یہ درس ہوتا ہے باقاعدگی کے ساتھ تو تقریباً 2-3-4 مکتوبات شریف کا یعنی ہوتا ہے اندازہ کچھ چھوٹے ہوں تو 2-3-4 ہو جاتے ہیں نہیں تو بعض دفعہ ایک بھی پورا نہیں ہوتا تو یہ تقریباً ہمارا جو ہے نا وہ تیسرا جلد ابھی شروع ہے جلد سوم اس کا مکتوب نمبر 6 میں چل رہا ہے تو کچھ مکتوبات شریف خاص ابھی مطلب نہیں ہوئی ہیں چونکہ وہ حضرت کے اپنے شیخ کے نام ہے اور اس کا لیول چونکہ بہت ہائی ہے اس وجہ سے ہم نے کہا کہ اس کو آخر میں مطلب کریں گے تاکہ لوگوں کا جو مطلب سمجھ ہے باقی مکتوبات کے وجہ سے کچھ بہتر ہو جائے تو پھر حضرت کے وہ جو مکاتیب خاصہ ہے اپنے شیخ کے نام جس میں اپنے احوال ہیں ان کا سمجھنا نسبتاً آسان ہو جائے گا تو اس وجہ سے اس کو ہم نے آخر میں رکھا ہے تو یہ جو مکتوب نمبر اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ مکتوب نمبر 96 ہے اور یہ فقیر ہاشم کشمی رحمت اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا تھا ان اسرار کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مبارک اسموں یعنی احمد اور محمد سے متعلق ہے. ہمارے حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو اسموں سے مسمی ہے اور بنا میں لیکن دو خاص, اور وہ دونوں اسم مبارک قرآن مجید میں بھی مذکور ہیں. جیسے اللہ جل شان ارشاد فرماتے محمد رسول اللہ, تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کی بشارت کو جب بیان کیا تو اس میں فرمایا اسمہ احمد, یعنی ان کا نام احمد ہوگا. ان دونوں مبارک اسموں کی ولایت علیحدہ علیحدہ ہے. ولایت اور نبوت, اس پہ حضرت نے کافی باتیں کی ہیں. نبوت جو ہے نا, چونکہ پیغمبر کو مبعوث کیا جاتا ہے مخلوق کی طرف, تو ان کا جو مخلوق کی طرف رخ ہوتا ہے وہ نبوت کا ہوتا ہے, اور جو اللہ جل شانہ کی طرف ان کا ہوتا ہے وہ ولایت ہے. تو یہ مطلب ولایت محمدی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محبوبیت سے پیدا ہوئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے حبیب ہے, لیکن وہاں محبوبیت صرف موجود نہیں ہے بلکہ اس میں مجھے محبیت کی کیفیت کی آمیزش بھی ہے, اگرچہ وہ آمیزش اس کی اصالت کے ساتھ ثابت نہیں ہے, اصل نہیں ہے. البتہ مقام محبوبیت صرف کے لیے معنی ضرور ہے, یعنی محبوبیت صرف نہیں رہ جاتی بلکہ اس کے ساتھ محبیت کی بھی آمیزش ہے. اور ولایت احمدی محبوبیت صرف سے پیدا ہوئی ہے. آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اور آسمانوں میں نام احمد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو فرمایا ولایت احمدی محبوبیت صرف سے پیدا ہوئی جس میں محبیت کا شائبہ تک نہیں ہے, اور یہ ولایت پہلی ولایت سے پیش قدم ہے, انہیں بلند ہے. ہاں جی, کیونکہ آسمانوں میں مطلب زمین میں تو آسمانوں کے مخلوق کے لیے تو نہیں ہے, مطلب ظاہر وہ تو نبوت کا سلسلہ تو یہاں چلا ہے, اگرچہ ظاہر نبوت کے جو برکات ہیں وہ تو آسمانوں تک ہے, وہ سارے کچھ ہے, لیکن بہرحال وہ دعوت کا جو میدان ہے وہ یہاں ہے. تو ولایت جو ہے نا وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آسمان میں جو نام ہے احمد ہے تو اس کا زیادہ تر مطلب جو ہے نا وہی پر ہے, اور مطلوب سے ایک منزل نزدیک تر ہے, اور محب کو بھی زیادہ مرغوب ہے, کیونکہ محبوب جس قدر محبوبیت میں کامل تر ہوگا اس کو استعانہ و بے نیازی بھی کامل تر ہوگی, اور محب کی نظر میں بھی نظر بھی اس قدر زیادہ محبوب اور زیبا تر دکھائی دے گا, محب کو اپنی طرف زیادہ جذب کرے گا, اس کو شیفتہ اور والا بنائے گا. نہ تنہا آفتم زیبائی اوست بلائے من یا پروائی اوست, یعنی پہلے صرف ایک تنہا آفت یہ نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ یعنی جس کو کہتے ہیں اس کا حسن بہت زیادہ ہے, جمال بہت زیادہ ہے, بلکہ اس کی جو ناپرواہی ہے وہ بھی ایک امتحان اور آزمائش. ہاں جی, سبحان اللہ, احمد عجب بزرگ اسم ہے جو کہ کلمہ مقدمہ احد اور حرف میم کے حلقہ سے مرکب ہے. احد میں اگر درمیان میں میم ڈالا جائے تو احمد بن جاتا ہے. احد میں اگر درمیان میں میم ڈالا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ احمد بن جاتا ہے. جو عالم بے چون جس کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا, میں اسرار الہی جل شانہ کی پوشیدہ رازوں میں سے ہے اور اس امر کی گنجائش نہیں رکھتا کہ عالم چون میں اس راز نہانی کے تعبیر حلقہ میم کے بغیر کیے جا سکے. مطلب یہ ہے کہ وہاں چونکہ وہ بے چون انداز میں چونکہ وہ ہے, لہذا اس کو میم کے بغیر اس کی جو ہے نا وہ یعنی جو عالم چون ہے اس کی تشریح ممکن نہیں. اگر اس کی گنجائش ہوتی حضرت سبحان اللہ اس کی تعبیر ضرور فرماتے. اور عہد وہ عہد کہ لا شریک لہو, اس کا کوئی شریک نہیں. اور حلقہ میم عبودیت کا توق ہے, یعنی عبد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عبدیت بہت طاری تھا. اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبد و رسول, ہم اس کی شہادت دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے میں تو بندہ ہے, بندہ ہوں اور بندوں کی طرح کہتا ہوں, بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں, بندوں کی طرح. ہاں جی, تو بندگی کا جو عالم تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت طاری تھا. تو یہ گویا کہ ان کے شخصیت کا حصہ تھا یہ, مطلب جو بندگی ہے. اچھا, اور ہلکے ہلکے میم عبودیت کا تو کہ جو بندے کو مولا سے متمیز کرتا ہے, مطلب ظاہر یعنی یوں سمجھ لے کہ اللہ پاک تو وحدہ لا شریک ہے, لہٰذا اس کے ساتھ تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اور یہ نام کی قرب جو مطلب آ گیا تو اس کے لحاظ سے میم نے اس کو جدا کر لیا, میم نے اس کو احمد سے, احد سے احمد بنا دیا, یعنی احد اور ہے احمد اور ہے. یہ دوئی والی جو بات اکثر بات کرتے ہیں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس کی طرف اشارہ ہے کہ دوئی بہرحال لازم ہے, اور سوہ کے اندر تو لازم ہی لازم ہے. سوہ کی جو کیفیت, سکر میں تو انسان کو محسوس ہوتا ہے, جیسے ہم اوست نعرہ لگانے والوں نے جو وحدت الوجود کا نعرہ لگاتے ہیں وہ اتحاد کی طرف جاتے ہیں, تو ان کا مطلب ہوتا ہے. لیکن سوہ کی کیفیت جو ہوش کی حالت ہے اس میں تو ظاہر دوئی کی کیفیت ہوتی ہے, یعنی اللہ جل شانہ کی وحدانیت اپنے طور پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اپنے طور پر, اور پھر اللہ کے قرب کو ساتھ لیے ہوئے, یہ احمد ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات, اللہ تعالیٰ کا قرب بے انتہا اور ساتھ ساتھ ہے بندگی, ساتھ ساتھ ہے بندگی. تو احمد اور لفظ احد اس کی تعظیم کے لیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کا اظہار کیا ہے. چنامی است نامہ ورچ باشد مکرم ترب و اظہر چ باشد. سبحان اللہ, جب ایسا نام ہو تو نام والا سبھی سے ہوگا اعلی اور اولا, اور ہزار سال گزر جانے کے بعد اس کو امور عظام بڑے بڑے معاملات کی تغیروں میں ایک تاثیر رکھیے, اور اس ولایت کا معاملہ اس ولایت تک پہنچ گیا. اصل میں حضرت نے اس پر کئی مکتوبات شریف میں بیان فرمایا ہے کہ پہلے اولو العظم پیغمبر جو آتے تھے وہ ہزار سال کے بعد آتے تھے, درمیان میں اور پیغمبر آتے تھے لیکن اولو العظم پیغمبر جو ہوتے تھے وہ ہزار سال گزرنے کے بعد, کیوں ہزار سال میں بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے, تو اس تبدیلی کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے ایک اولو العظم پیغمبر آتا تھا. تو اس وقت چونکہ نبوت کا سلسلہ تو گزر گیا, نبوت کا سلسلہ تو گزر گیا, تو اس تمام تبدیلی کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے مجدد الف ثانی کو, چونکہ مجددین کا سلسلہ سو سو سال بعد ہوتا تھا, تو ان میں ایک بڑے مجدد کو لایا گیا جن کو مجدد الف ثانی کہا گیا. یہ تو اس طرف کا اشارہ ہے. دوسری طرف یہ والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محمدی, ایک خاص مطلب جو ہے نا وہ حضرت کا مکتوب شریف ہے, یہ مکتوب نمبر 209 ہے حقیقت محمدی کے مطابق ہے, اس میں مطلب جو ہے نا وہ مطلب یہ ارشاد ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مکتوب, یہ جو یعنی جو ہزار سال کے بعد یہ حقیقت محمدی مطلب کی جگہ مطلب حقیقت احمدی نے لے لی. تو حقیقت احمدی کا مطلب کیا ہے وہ ذرا, چونکہ اس میں بہت گہری بات ہے, انشاءاللہ بعد میں آ جائے گی. اور ہزار سال گزر جانے کے بعد اس کو امور عظام یعنی بڑے بڑے معاملات کے تغیر میں تاثیر رکھی, اور اس ولایت کا معاملہ اس ولایت تک پہنچ گیا, اور ولایت محمدی ولایت احمدی کے ساتھ انجام پا گئی, اور کاروباری عبودیت دو توکوں میں سے صرف ایک توک کے متعلق رہ گئی, اور پہلے توک کی بجائے حرف الف جو اس کے رب کی طرف سے ایک رمز ہے متمکن ہو گیا, یہاں تک کہ محمد سے احمد ہو گیا. یعنی پہلے والا میم ہٹ گیا اور اس کی جگہ الف نے لے لیا. ہاں جی, الف نے لے لیا. اس کی وضاحت یہ ہے کہ عبودیت کے دو توقوں سے مراد دو حلقے میم ہے جو اس میں مبارک محمد کے اندر ہیں, یعنی میم سے ابتدا ہو رہی ہے اور میم درمیان میں بھی ہے. تو یہ دو توق ہو سکتا ہے کہ دو توق میم سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دو تعین مراد ہو, اس کی طرف اشارہ ہو. ان دو تعین میں سے ایک تعین جسدی بشری ہے اور ایک تعین روحی ملکی ہے. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. ہاں جی, تو دو شانیں ہیں, بشر بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ملکی روحی ملکی ہے, مطلب وہ حالت بھی ہے. تو اور تعین جسدی میں اگرچہ انتقال کے عرض ہونے کی وجہ سے سستی اور نقص پیدا ہو گیا تھا, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب اس دنیا سے مطلب جو ہے نا وہ جسمانی تعلق نہیں رہا, تو اس وجہ سے پھر ایسا ہوا کہ تعین روح ہی نے زیادہ قوت حاصل کر لی, تعین جسدی مطلب یہ یعنی وہ کم ہو گئی, لیکن پھر بھی اس تعین کا اثر باقی رہ گیا تھا. اس کے لیے ہزار سال درکار تھے, یعنی ہزار سال میں آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, وہ دوری جو آ رہی تھی وہ یہی آ رہی تھی تاکہ اس کا اثر بھی زائل ہو جائے, اس تعین جسدی کا کوئی نشان باقی نہ رہے. اور جب ہزار سال پورے ہو گئے اس تعین کا کوئی اثر باقی نہ, تو ان دو توک کی عبودیت میں سے ایک توک ٹوٹ گیا اور اس پر زوال اور فنا طاری ہو گئی, اور الوہیت کا لفظ جس کو بقا باللہ کے رنگ میں کہا جا سکتا ہے اس کی جگہ بیٹھ گیا. یعنی گویا کہ اللہ جل شانہ نے جو عبودیت کا ایک پردہ تھا وہ گرا دیا اور اس کی جگہ الوہیت کے خاص بقا, کیونکہ ظاہر مطلب بقا باللہ ہوتا ہے نا, بقا باللہ ہوتا ہے یعنی اللہ کے ساتھ بقا ہوتا ہے, یعنی خود اپنی ذات کے ساتھ بقا نہیں ہو, اپنی ذات سے تو فنا ہو جاتا ہے. ہاں جی, اپنے ذات سے تو فنا ہو جاتا ہے. تو اب یہ کہ حضرت کا جو فنا ہے وہ اس انداز میں مطلب فرما رہے ہیں کہ فنا فی اللہ, فنا فی اللہ تو ہے ہی, لیکن وہ جو بعد میں دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ جو مزید فنا آ رہی تھی وہ فنا ایک ہزار سال میں مکمل ہو گئی, اور وہ جو مطلب ظاہر اس لحاظ سے وہ چیز فانی ہو گئی, اس جس کو جسدی کہ حضرت نے فرمایا ہے یعنی حقیقت جسدی وہ بشری وہ فنا ہو گئی, تو اس کی جگہ بقا باللہ نے لے لی, اور وہ بقا باللہ اس کے لیے الف کا لفظ آ گیا تو احمد ہو گیا, تو اس وجہ سے حقیقت محمدی حقیقت احمدی میں بدل گئی. ٹھیک ہے نا, یہ سب رموز کی باتیں ہیں, اصل بات تو یہ اس کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی, الفاظ سے تو صرف اس کو سمجھایا جاتا ہے, الفاظ سے تو صرف اس کو سمجھایا جاتا ہے, ورنہ اصل میں تو حقیقت تو اپنے طور پر جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے, اس کے لیے الفاظ کی ضرورت تو نہیں ہوتی. ایک آدمی بوڑھا ہو رہا ہے تو کیا خیال ہے, تو بوڑھا ہونے کو الفاظ کی ضرورت ہے؟ وہ تو ویسے بھی بوڑھا ہو رہا ہے تو ظاہر مطلب اس کے الفاظ کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن آپ اس کو کسی کو سمجھائیں گے تو ظاہر اس کو اس طریقے سے آپ سمجھانے کے لیے کچھ الفاظ تو کہیں گے. اچھا, تو یہاں پر یہ کہ لہذا محمد دو تعین میم سے عبارت ہے اور احمد ایک تعین میم سے کنایہ ہے, اور بس لہذا یہ اسم احمد حضرت اطلاق سے زیادہ قریب ہوا اور عالم سے دور تر, عالم سے دور تر ہو گیا اور اللہ جل شانہ کے تعلق سے قریب تر ہو گیا. سوال اب دیکھیں, سوال اس میں آتے ہیں, فنا و بقا جو مشائخ نے وہ فنا و بقا جو مشائخ نے قرار دیے اور ولایت کو اس کے ساتھ وابستہ کیے, اس کے کیا معنی, اور جس کو تعین محمدی میں فنا و بقا کہا گیا وہ کس معنی میں ہے؟ جواب, وہ فنا و بقا جس کے ساتھ ولایت وابستہ ہے وہ فنا و بقا سے فنا و بقا شہودی ہے, شہودی یعنی مطلب یہ کہ نظر اس طرح آتا ہے, نظر اس طرح آتا ہے. اگر فنا و زوال ہے تو نظر کے اعتبار سے, اور اگر بقا و صفات ہے تو وہ بھی نظر کے اعتبار سے. اس مقام میں صفات بشری پوشیدہ ہو جاتی ہے, زائل اور فانی نہیں ہوتی. کیوں, سمجھ میں آ گئی نا بات؟ بھئی یہ بہت پرانی بات ہے, مطلب بہت سارے مکتوبات میں ہوئی ہے کہ جو فنا ہے وہ فنا جو ہے نا وہ وجودی تو نہیں ہے نا, کہ مطلب وجود فانی ہو گیا. کیوں, آپ کو اگر آپ فانی ہو گئے تو ختم ہو جائے گا جلال, جلال تو چلتا پھرتا رہے گا لیکن اس کا اثر نہیں رہے گا, خود محسوس نہیں کرے گا اپنے آپ کو. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہر طرف جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے, مطلب یہ کہ وہ اس کو محسوس تو ہوگا ہر طرف, اللہ ہی اللہ محسوس ہوگا, جلال اس کو محسوس نہیں ہوگا. ہاں جی, تو اسی طریقے سے وہ فنا جو ہے شہودی ہے, وہ فنا وجودی نہیں ہے, وجودی سے وہ چیز خود ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز تو ختم نہیں ہوتی. ہاں جی, تو اس طرح مطلب یہ کہ صفات بشر پوشیدہ ہو جاتی ہے, زائل اور فانی نہیں ہوتی, لیکن تعین محمدی کی فنا ایسی نہیں, بلکہ اس مقام میں صفات بشر کو زوال وجودی متحقق ہو جاتا ہے, جو وجودی زوال ہے چونکہ دنیا سے تشریف لے گئے نا. ہاں جی، تو زوال وجود ہی متحقق ہو جاتا ہے اور تعین جسدی کا پرندہ اور تعین روح ہی کا ثابت ہونا ہوتا ہے. کیوں بھائی، ہم لوگ اگر تھوڑا سا اس کو اس کنٹیکس میں دیکھیں کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ روح عاشق تھا اللہ تعالیٰ کا، جیسے الستو بربکم الاعلیٰ فرمایا گیا، تو اس میں جواب میں آئے قالوا بلا، ان سب نے کہا کیوں نہیں، تو اس کا مطلب روح عاشق تھا. لیکن فرمایا تھا کہ جس وقت وہ جسم میں آ گیا، نفس میں آ گیا، تو نفس نے اس کو جکڑ لیا اور وہ اپنی حقیقت کو کھو گیا، یعنی اس کو پتہ نہیں چلا کہ میں کیا ہوں، وہ سب کچھ اس کا غلام ہو گیا، مطلب اسی کے مطابق کرتا رہا. تو اس کو دوبارہ سے یاد دلانا ہوتا ہے، دوبارہ سے یاد دلانا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب نفسانیت روحانیت پر غالب ہو جاتی ہے. تھوڑا سا سوچیں اس میں، اس کنٹیکسٹ میں روحانیت پر جسمانیت غالب ہو جاتی ہے. اب ذکر و اذکار اور مراقبات ان تمام چیزوں سے ہم روحانیت کو یاد دلاتے ہیں، یعنی روحانیت کو اپنی حیثیت یاد دلاتے ہیں، اس کو روحانیت کو انسپائر کی جاتی ہے. تو یہ جذب ہے. لیکن جب تک آپ نے نفسانیت کو فانی نہیں کیا، فنا نہیں کیا شہودی طور پر، جب تک آپ نے نفسانیت کو فانی نہیں کیا، اس وقت تک جو روحانیت ہے وہ ایکٹو نہیں ہو سکتا. مطلب یہ کہ وہ جو ہے نا وہ آزاد نہیں ہے، آزاد نہیں، پابندی ہے. اگر جہاد پر ہلا رہا ہے، پڑپڑا رہا ہے، لیکن پابند ہے، پابند ہے، وہ آزاد نہیں ہے. آزاد تب ہوگا جب آپ نفسانیت کو دبا دیں گے. وقد خاب من دسا، وقد افلح من زکا، جب اس کو آپ دبا دیں گے تو پھر روحانیت غالب آ جائے گی اور اس کا رابطہ ملائلہ کے ساتھ ہو جائے گا. اب جب یہ والی بات ہے تو یہاں تو ملائلہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کن کے ساتھ ہو جاتا ہے؟ تو وہ چیز جب بس آپ اس کو سمجھے اس انداز میں کہ وہ جو مطلب جسدی اور بشری والی چیز تھی، اس کا جو زوال وجود ہی ہو گیا، ہزار سال میں زوال وجود ہی ہو گیا. اب جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ روحانیت بہت اعلیٰ درجے پہ قرب حقیقی کے قریب، مطلب ظاہر مطلب جس کو کہتے ہیں ایک منزل اور قریب ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ایک منزل اور قریب ہو گئی. تو اس میں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس مقام میں بقا کی جانب بھی اگرچہ بندہ حق تارا نہیں ہو جاتا اور بندگی سے خلاصی نہیں، وہ دوئی کی کیفیت جاری رہے گی، تبھی تو احمد ہے نا. ہاں جی، دوئی کی کیفیت تو جاری رہے گی، لیکن حق تعالیٰ کے ساتھ نزدیک سے نزدیک تر ہو گیا، یعنی دو توکوں میں ایک توک رہ گیا اور زیادہ سے زیادہ معیت پیدا کر لیتا اور اپنے آپ سے دور ہو کر، اپنے آپ سے دور ہو کر اس سے احکام بشری بالکل مسلوب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات. اب یہاں پر ایک اور بڑی بات فرما رہے ہیں جو کم از کم میرے لیے بہت ہی چونکانے والی تھی. ہاں جی، اور اس سے بہت ساری چیزیں الحمد للہ صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ بھی مطلب جنت سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ جو حضرت نے فرمایا تھا. جاننا چاہیے کہ اس عروج محمدی نے جو صفات بشری کی نفی کے ساتھ وابستہ ہے، اگرچہ علیہ السلام کاروبار کو بہت بلند لے گیا، ان کی بلندی کی آخری چوٹی پر پہنچا دیا اور غیر و غیریت کی کشاکش سے رہائی دلا دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر معاملہ زیادہ تنگ ہو گیا. ٹھیک ہے، کیسے؟ اس طرح کی امت کو فائدہ تو نبوت سے تھا، تو جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہمیں اپنے کیفیت تو تبدیل ہونی محسوس ہو گئی، تبدیل ہونے محسوس ہو گئی. تو وہ محسوس، اب یہ محسوس تر ہو رہا ہے جتنا عرصہ گزر رہا ہے، سمجھ میں آ گیا نا، مزید 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 ہزار سال میں بہت زیادہ ہو گیا. اب وہ وہاں تو معاملہ بہت روحانی طور پر تو فروتر ہو گیا، لیکن یہاں پر امت والا معاملہ تو کمزور تر ہو گیا نا، کمزور تر ہو گیا. یہ ایک بہت بڑا علم ہے جو حضرت کے اس مکتوب شریف میں ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں حضرت کا وہ ملفوظ یاد آ گیا کہ صوفی صاحب رحمتہ فرمایا کہ پہلے وقتوں میں جب یہ ہندو سکھ ہوتے تھے ان کے اندر بھی خوبیاں ہوا کرتی تھی، ان کے اندر بھی خوبیاں ہوا کرتی تھی، کیونکہ زمانہ قریب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں بھی خوبیاں ہوا کرتی تھی، اور اب مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگوں میں بھی خوبیاں ان سے بھی جا رہی ہیں، گمراہی فروغ پا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ والی بات مطلب جناب، تو حضرت ہمیں فرماتے تھے کہ جب کبھی ایسے جگہوں پہ گزرو جہاں پر شیاطین کا زیادہ اثر ہو تو وہاں جو ہے نا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آج بولے وہ کیا، ہاں یا حدی لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیا کرو، یا حدی نور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ، یہ دو ناموں کے سہارا لیا کرو، اور یہی بات پھر ہمیں کافی سالوں کے بعد صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ نے بھی فرمائی کہ اس وقت یہ زیادہ پڑھنا چاہیے، لا حول یا حدی نور لا حول ولا قوت الا باللہ. تو گئے کہ یہ بات ان حضرات نے اس انداز میں بیان فرمائی، اور مجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس انداز میں بیان فرمائی کہ جتنا قرب، جتنا مطلب امت کے ساتھ قرب تھا وہ دوری میں بدل رہا ہے. ہاں جی، اچھا، آپ اور آپ کا نور ہدایت جو بشریت کے مناسبت کے واسطے سے کم تر ہو گیا، اور وہ توجہ جو ان باقی پسماندگان کے حال پر تھی کم ہو گئی، اور آپ پوری طرح قبل حقیقی کی طرف متوجہ ہو گئے. اس رائے پر افسوس ہے جس کا بادشاہ اس کے حال پر توجہ نہ کرے، اتنے محبوب کی طرف کلی طور پر متوجہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ہزار سال کے بعد کفر بدعت کی تاریکیاں غالب ہو گئی اور اسلام اور سنت کی نورمی کمیں گئی. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب حضرت کا جو مکتوب شریف ہے، مکتوب نمبر 9 میں، اس میں حضرت نے یہ بات فرمائی تھی. مکتوب نمبر 97 میں، صوفی قربان جدید کے نام عالم کے مہوم ہونے کے اسرار میں فرمایا ہے. صوفیہ نے جو عالم کو مہوم کہا ہے، وہمی کہا ہے، تو اس معنی میں نہیں کہ عالم محض وہم کی اختراع و تراش ہے، ہمارے وہم کا نہیں، یعنی وہ سمجھ لے کہ اللہ جل شان مطلب مثال دی ہے کہ جیسے ہم سوچتے ہیں اس طرح اللہ پاک کا جو علم ہے اس کے مطابق وہ چیز وجود میں آ گئی ہے، اللہ پاک کے وجودی تجلی کے ذریعے سے، عدم سے، اس لیے یہ مہوم ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ نہیں کہ ہم اس کو مہوم سمجھے کہ بھائی صرف ایک وہمی بات ہے ہماری، ہمیں تو نظر آ رہے لیکن پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں. یہ فسطائی لوگ تھے جو اس قسم کی باتیں کرتے تھے، یہ کتاب میرے سامنے، پتہ نہیں کتاب میرے سامنے ہے یا نہیں ہے، وہ میرے سامنے افلام بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے یا نہیں ہے، اس قسم کی باتیں کرتے وہمی لوگ. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس قسم کی بات نہیں فرمایا، ہمارے لحاظ سے نہیں ہے کہ ہمارا وہم ہے، بلکہ یہ اصل میں اللہ جل شانہ کے علم کے مطابق وہ جو اللہ پاک نے وجودی تجلی کے ذریعے سے عدم کو وجود بخشا ہے، اس کو استقرار دیا ہے، یہ اس لحاظ سے وہم کہا ہے، کیونکہ اس کا کوئی ذاتی وجود نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا ذاتی وجود نہیں ہے، بلکہ مہوم اس معنی میں کہ وہ خدا و جل شانہ کی تخلیق سے مرتبہ وہم میں مخلوق ہوا ہے، اور اس مرتبہ میں اس نے اللہ تعالیٰ کی صنعت سے ثبوت و قرار پیدا کر، لیکن وہ خیر و کمال کو جو اس عالم میں ثابت ہے وہ حضرت وجود تعالیٰ کی مرتبہ سے مستعار ہے، اور اس مرتبہ مقدسہ کے کمالات کے زلال میں سے ایک زل ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ اصل ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے آئینے میں اس کی ایک نقل نظر آتی ہے، تو وہ نقل موہوم ہی ہوتا ہے نا، مطلب ظاہر ہے وہ تو نظر تو آپ کو آ رہے لیکن وہ اصل میں تو نہیں ہے، نظر تو آ رہا ہے لیکن اصل میں تو نہیں ہے. لیکن ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ وہ قرار پکڑے، لیکن اللہ پاک اس پر قادر ہے کہ وہ اس کو مستقل کر لے جب تک چاہے، جب تک چاہے اس کو مستقل کر دے. تو اللہ پاک نے اس کے وجود جو وہمی وجود ہے اس کو مستقل کر دیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مثال کے طور پر میں خیال میں لاؤں فلاں جگہ، اور وہ جب تک میں اس کی طرف متوجہ میں وہ میرے اس پہ خیال میں رہے گا، لیکن ذرا بھر میں کسی اور طرف متوجہ ہو گیا تو چونکہ یہ بات ہے، ثابت ہے کہ ایک شخص دو خیالوں کی طرف بیک وقت متوجہ نہیں ہو سکتا، یعنی ایک خیال اگر اس کا ہے تو اگر دوسرا خیال اس کو آ رہا ہے تو پہلے خیال کو چھوڑنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کی بات جب ہوتی ہے تو اگر میں نے کسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے, یہ ہمارے تعلیمی صاحب نے ہمیں ایک بات بتائی تھی, کہتے ایک شخص تھے وہ چھپی ہوئی باتیں لوگوں کے دلوں کی بتایا کرتے تھے, بڑی شہرت ہو گئی اس کی. مجھے بھی کسی نے کہا دیا کہ بالکل وہ جو ہے نا لوگ کے نام بھی بتاتے ہیں, چیزیں بھی بتاتا ہے, تمام تفصیلات بتاتا ہے. کہتے میں اس فن کو تھوڑا بہت جانتا تھا, تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں. تو ان کے ساتھ ملا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ, کہتے مجھے پتا تھا کہ میرے ذہن میں جب میرا ڈیٹ آف برتھ آئے گا نا تو اس کو پڑھے گا یہ, تو میں اگر ذہن میں اس کو نہ لاؤں تو یہ پڑھ نہیں سکے گا. میں اگر ذہن میں اس کو نہ لاؤں تو اس نے کہ جیسے ڈیٹ آف برتھ تو میں نے اپنا خیال دوسری طرف لے گیا, تو اس میں صرف جمعرات کا دن مجھ سے رہ گیا تھا, باقی تو میں اپنے ذہن کو دوسری طرف لے گیا. تو اس نے کہا جمعرات, اور پھر آگے روک گیا, کچھ نہیں کہہ سکا. تو اصل میں ذہن کو ریڈ کرنے والا تھا, اس کو یہ دائرے جیسے ہوتے ہیں نا فیس ریڈنگ, تو کچھ لوگ فیس ریڈنگ تو کوئی برین ریڈنگ بھی کر سکتا ہے. آئی تو یہ اس کو کمال حاصل تھا, تو حضرت نے اس کا بانڈا پھوڑ دیا کہ یہ تو برین ریڈنگ کرتا ہے, مائنڈ ریڈنگ کرتا ہے. آئی تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دیکھو نا, یہ بعض دفعہ اس طرح مطلب ہوتا ہے کہ اگر خیال سے دوسرے خیال کی طرف آپ جائیں تو پہلا خیال نہیں رہے گا. لیکن اللہ جل شانہ کا ایسی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چونکہ قادر ہے, لہذا جس چیز کو اپنے علم کے مطابق وجود بخشا, ہاں جی, تو مخلوق ہو گیا, وہ مخلوق ہو گیا, اور اس کو وجود بخشا جتنے عرصے کے لیے اس پہ مینٹینڈ ہے, اس کا قیوم ہے, اسی نے اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے. اور وہ شر و نقص جو اس عالم میں موجود ہے وہ عدم سے مستعار ہے. یعنی یہ اصل میں جیسے میں آپ سے برتا ہوں, بہت آسان ہے سمجھنا اس کا انشاءاللہ. جو ہمارا نفس ہے اس کے, وہ نفس ہمارا پورا ہے جس کو کہتے ہیں مخلوقات کا ایک ایسنس ہے, نفس کلیہ پورے مخلوقات کا ایک ایسنس ہے. تو یہ جو نفس ہے یوں کہہ سکتے ذاتی طور پر شر ہے, اس کا جو بیس ہے وہ شر ہے, کیونکہ عدم شر ہے اور عدم سے وجود میں آیا ہے, تو لہذا بنیادی طور پر یہ شر ہے. اس میں خیر کو پیدا کیا جاتا ہے, خیر کے لیے ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے پانی خود بخود نیچے کی طرف جاتا ہے, اس کو اوپر لے جانے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, نیچے لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, نیچے خود جاتا ہے پانی, لیکن اوپر لے جانے کے لیے اس میں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اس وجہ سے کسی چیز کو اچھا کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, خراب ہونے کے لیے ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خراب تو خود ہی ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو نفس ہے یوں سمجھ لے کائنات کا چونکہ ایسنس ہے, تو اس وجہ سے چونکہ یہ عدم سے وجود میں آیا ہے لہذا اس کے اندر شر ہی شر ہے. اللہ پاک نے فرمایا نفس امارا وما بر نفسی ان نفس امارا بسو اللہ مارا ہے مربی. تو یہ جو ہے نا جو نفس ہے, جس طرح نفس میں شر ہی شر ہے, اللہ کہ اس پہ کوئی محنت کر لے اس میں خیر وجود میں آئے. تو اس میں خیر اللہ کے, یعنی یہاں سے محنت سے آتی ہے نا, انسان جب محنت کرتے ہیں نفس کے اوپر تو محنت سے آتا ہے, اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کے وجودی تجلی سے آتا ہے خیر, چونکہ اللہ پاک کی تجلی میں خیر ہی خیر ہے, کیونکہ اللہ جل شانہ وجود جو ہے وجود وہ خیر ہی خیر ہے, وہ خیر ہی خیر ہے. تو جتنا خیر آتا ہے ادھر سے آتا ہے. اس پر بھی حضرت نے بڑا کلام کیا مکتوب نمبر 234 میں. تو اور جو مستعد سالک خداوند جل شانہ کی تربیت کی وجہ سے ان امانتوں کو پورے طور پر ان کے اہل لوگوں کو سپرد کر لیتا ہے اور خیر و کمال بھی اس کا اہل کو دیتا ہے اور شر کو بھی اس کے اہل کو حوالے کرتا ہے، تو لازمی طور پر وہ فنا کے دولت سے متحقق ہو جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے آیا تھا، ہاں جی، وہ جو چیزیں ان کے اوپر آئی تھی، مثلا جو شر ہے وہ شر کی طرف چلا گیا، اور خیر جو خیر ہے وہ خیر کی طرف چلا گیا، المانت سب کی طرف چلی گئی، تو تب یہ جو ہے نا مطلب یہ فانی ہو گیا، یہ مطلب یہ کہ اس اور اس میں اس کا نام و نشان تک نہیں رہتا، نہ تو خیر کا اس میں کوئی اثر ہوتا ہے، نہ کسی شر سے اس کے ضرور ضرر متوقع ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی خیر یا شر رکھتا تھا وہ سب وجود عدم سے مستعار تھا، اور اپنے باپ کے گھر سے کوئی چیز نہیں لاتا، یہ سب ہنر اس میں صرف امانت داری کے طور پر تھے، اور جب وہ ان سب امانتوں کو امانت کرنے والے کا حوالہ کر دیتا ہے، تو لازمی طور پر میرے اور میں یعنی خود ہی کی زحمت سے خلاصی پا لیتے ہیں، فنا ہونے استی سے ملحق ہو جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہم پہلے سے کرتے ہیں لیکن کبھی اس پر سوچا نہیں ہوتا، ہم شاعری کے طور پہ کرتے ہیں، حقیقی طور پر ہم اس کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ بہت مشہور شعر ہے، در حقیقت مالک ہر شے خداست، ای امانت چند روزہ نزد ماست، اصل میں تو یہ ساری چیزوں کی ملکیت اللہ کی ہے، یعنی اللہ اس کے مالک ہے، یہ ساری چیز اللہ کی ملکیت میں ہے، ہاں یہ چند روز مجھے امانت کے طور پہ سپرد کی گئی ہے۔ اب ذرا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کیسے امانت؟ ہمیں وقت دیا گیا، ہمیں جسم دیا گیا، ہمیں مال دیا گیا، ہمیں علم دیا گیا، یہ سب امانت ہے۔ میں علم کہاں صرف کرتا ہوں، یا صحیح کروں گا یا غلط کروں گا، ہاں جی، میں وقت کہاں لگاتا ہوں، یا صحیح کروں گا یا غلط کروں گا، میں جسم کہاں استعمال کرتا ہوں، یا صحیح کروں گا یا غلط کروں گا، میں مال کہاں استعمال کرتا ہوں، کمات کیسے ہوں، خرچ کیسے، یہ ظاہر میں صحیح کروں گا یا غلط کروں گا۔ اب اگر میں صحیح کر رہا ہوں یہ سب، تو میرا ذمہ کچھ بھی نہیں رہتا، میں نے امانت صحیح جگہ پہنچا دی، لہذا فانی ہو گیا، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ جل شانہ کی قدرتیں میرے ساتھ ہو جائیں گی، تو یہ بقا باللہ ہے۔ تو فنا فی اللہ اور بقا باللہ اعمال کے بغیر نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا؟ فنا فی اللہ اور بقا باللہ اعمال کے بغیر نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، بلکہ اس کو وجود ملتا ہے اعمال کے ذریعے سے، انسان اعمال اس کے مطابق کرے گا تو وہ چیز ہوگی، ورنہ وہ نہیں ہوگی۔ یعنی انسان دیکھو، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو کیوں نہیں دیتا؟ اس کو اپنا مال ملکیت سمجھتے ہیں نا کہ میرا ہے، تو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا، تو یہ فانی تو نہیں ہے نا، یہ تو فانی نہیں ہو سکتا نا، نماز نہیں پڑھ سکتا تو یہ فانی ہو سکتا ہے؟ اب ٹھیک ہے، اگر کسی نے سفیان نام اس کو دے دیا تو آپ کو مسئلہ ہو گیا، بات تو واضح ہے، بات تو عملی لحاظ سے تو واضح ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ اکثر میں کہا کرتا ہوں نا وہ یہ فلاں بات، تو کہتا ہوں یار یہ لوگ کہیں گے یہ تو صوفی ہے نا، تبھی تو اس طرح بات، تو میں کہتا ہوں اچھا پھر صحابی کے یہ واقعہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، تو اس کے جب صحابہ میں یہ چیز تھی تو پھر تو آپ کو ظاہر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ تصوف میں اس کا نام لوگوں نے رکھ دیا تو ٹھیک ہے، نام سے کیا ہوتا ہے، اصل غرض تو کام سے ہوتا ہے۔ اچھا، تو مکتوب نمبر 98، حاجی عبداللطیف خوارزمی کے نام حسن سوری سے بہت زیادہ لذت حاصل کرنے کے اسرار کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہر خیر و کمال اور حسن و جمال جہاں بھی ہے، ابھی حضرت نے پھر وہ بات، ہر خیر و کمال اور حسن و جمال جہاں بھی ہے وہ وجود کا اثر ہے جو خیر محض ہے، اور واجب الوجود جل سلطانوں کے ساتھ مخصوص ہے. وما توفیقی الا باللہ, سب کچھ تو اللہ تعالی کے ساتھ ہے. ہاں جی, تو اس کے ساتھ ممکن میں جس طرح وجود حضرت جل شانہ کی بارگاہ سے ذلیت کے طریقے پر منعقص ہوا ہے, ممکن ان مخلوقات کو کہتے ہیں ممکن, یعنی کائنات میں عالم امکان سے آتے ہیں, تو وہ منعقص ہوا ہے. اسی طرح حسن و جمال بھی اس مرتبہ مقدسہ ذلیت کے طور پہ آیا ہوا ہے, چونکہ ممکن کی ذات جو اپنے عدم ذاتی کی وجہ سے شر محض ہے, چونکہ ممکن کی ذات جو اپنے عدم ذاتی کی وجہ سے شر محض ہے, کیونکہ ممکن بذات تو چونکہ عدم سے آئے ہوئے نا, تو عدم تو شر محض ہے, لہذا اس کا وجود اور بنیاد تو اس کا جو بنیاد ہے وہ تو شر ہے. اچھا, اس لیے اس میں برائی اور نقص ہے. البتہ حسن و جمال جو ممکن میں مشہود ہو رہا ہے اگرچہ وجود ہی کی طرف سے ہے, لیکن چونکہ وہ عدم کے آئینے میں ظاہر ہوا ہے, عدم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتے ہیں نا اس کا, یعنی اس کا جو سٹرکچر ہے وہ تو عدم سے آیا ہے نا, باقی تو آئے تو اس کی تجلی سے, مطلب وجود تو اس نے تجلی سے پایا ہے. اچھا, اس لیے اس نے آئینہ داری کے اصول سے برائی سے بھی حصہ حاصل کیا اور نقص پیدا کر لیا, اور ممکن چونکہ ذاتی برائی رکھتا ہے اس لیے جس قدر حظ و لذت وہ اس برائی کے حسن میں پاتا ہے, وہ لذت اس نے اس حسن خالص میں نہیں پاتا, کیونکہ اس کو مناسبت اس کے ساتھ ہے. تبھی نفس کو یہ دوسری چیزیں زیادہ پسند ہوتی ہیں, سمجھ میں آئی نہیں بات, اس سے اپنے آپ کو ہٹانا آسان نہیں ہوتا. پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے, نفس نفس کو کھینچتا ہے. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ وہ تو یہ جو ہے نا وہ اس میں اس نے خالص میں نہیں پتا, اور جو اس حسن کا مبدا ہے, جو اس حسن کا مبدا ہے اس کی طرف اس کا وہ ذہن نہیں جاتا, خیال نہیں جاتا, دل نہیں جاتا, کیونکہ اس کی مناسبت اس ذاتی برائی والے حسن کے ساتھ زیادہ ہے بنسبت اس حسن خالص کے, جیسے کہ خاکروب کی بدبودار چیزوں سے جو مناسبت اور لذت حاصل ہوتی ہے وہ خوشبودار چیزوں سے نہیں حاصل کر سکتا. یعنی اصل میں بات یہ ہے کہ واقعتاً اگر اللہ جل شانہ کسی پہ فضل فرما دے, اس کا ذوق خالص کر دے, بہتر فرما دے, تو اس کو اپنی روحانیت کے ذریعے سے وہ جو صحیح چیزیں ہیں ان کے اندر جو نور ہے وہ نظر آتا ہے یا محسوس ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے اور ان چیزوں سے پرے بھاگتا ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال دوں. مثلا میں یورپ گیا, یورپ میں ظاہری حسن تو ہے, چاہے وہ مکان میں ہے, چاہے وہ روڈوں میں ہے, چاہے وہ لوگوں میں ہے, چاہے وہ سٹرکچرز میں ہے, وہ ظاہری مطلب حسن تو ادھر ہے. اب اگر میرا تعلق اللہ کے ساتھ ذکر اور فکر کے ذریعے سے بنا ہوا ہے اور میرے دل نے اس سگنل کو کیچ کر لیا ہے, تو جتنی نورانیت میرے دل میں ہوگی اس ظلمت کی طرف, جو حقیقی ظلمت ہے اس کی طرف دیکھنے سے وہ نورانیت متاثر ہوگی, اور اس کے متاثر ہونے کی وجہ سے مجھے ظلمت کا ادراک ہوگا. اب میں لوگوں سے کہوں کہ میرا تو دل بند ہو گیا, یہ ایک عمومی بات ہے جو لوگ کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر لوگ یہ لوگ کیا کریں گے, ہر ایک آدمی ظلمت تو نہیں جانتا نا, لیکن جو ظلمت کا ادراک ہے وہ تو کر سکتا ہے اگر وہ اس کے ساتھ, یعنی جس کو کہ جس کے مطلب جو نور کے ساتھ اگر وہ مانوس ہے تو ظلمت کا ادراک تو کر سکتا ہے, بے شک اس کے لیے الفاظ نہیں بیان کر سکتا. تو یہ تو نہیں کہے کہ مجھے ظلمت کا احساس ہو گیا, بلکہ کہے گا کہ میرا دل بند ہو گیا. دوسرے لفظوں میں اکثر کہا کرتا ہوں, جیسے ہم لوگ بچپن میں جھولوں میں بیٹھتے تھے وہ عید کے موقع پہ یا میلے میں, تو اس وقت جب ٹاپ پہ پہنچتے تھے نا تو ٹاپ سے جب فوراً واپس آتے تھے نا تو اس میں دل گھبرا سا جاتا تھا, جیسے ڈوب جاتا ہے کوئی دل, ایسے محسوس ہوتا. یا ابھی بھی اگر کوئٹہ کوئی جاتا ہے نا تو جہاز جیسے وہ پہاڑوں سے اوپر جیسے مطلب وہ جو ہے نا اس کوئٹہ کے حدود میں داخل ہوتے تو کچھ محسوس ہوتے ہیں نہیں, آپ تو جاتے ہیں نا, آپ گئے ہیں کوئی بھائی؟ اچھا بھائی روڈ جاتے ہیں, لیکن بھائی جو جاتے ہیں وہ ایسا محسوس ہوتا ہے بس جیسے بل گر رہا ہوں, یکدم, چونکہ پہاڑوں کا پورا سلسلہ ہے, اس کے اوپر جا رہے ہو یکدم نیچے ویسینٹی آ جاتی, پریشر چینج ہو جاتا ہے, تو ایسا محسوس ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, مطلب یہ کہ اسی طریقے سے انسان کو ظلمت کا ایک جھٹکا لگتا ہے. اگر اس جھٹکے کی پرواہ نہ کرو, بچائے نہیں آپ کو, تو یہ جھٹکے کی احساس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, ہوتا ہے, نتیجتاً این ممکن ہے کہ وہ اس کیفیت کو لوز ہی کر لے. حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ سے جب میں نے بیعت کی, میں نے کافی بار آپ لوگوں کو بتائی ہوگی یہ بات, کئی بیانوں میں میں نے یہ بات کی ہے کہ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ سے جس وقت میں نے بیعت کی تو مجھے دو چیزیں آٹومیٹکلی خود بخود مل گئی تھی, جس کے لیے میں نے کوئی محنت نہیں کی تھی, وہ حضرت کی سلسلے کی برکت تھی یا جو بھی تھا بات تھی. ایک میوزک سے سر میں درد ہو جاتا تھا, جیسے میوزک بجتا تھا تو بس وہ مجھے میرے سر میں درد ہو جاتا, اور ایک میں لوگوں کے ساتھ گلے نہیں لگ سکتا تھا, ریپلشن. ہاں جی, بے مطلب جو ہے نا وہ نہیں گلے لگ سکتا. تو میوزک والی بات تو خیر سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو برکت ہے, لیکن یہ دوسری بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی, اور میں اس کو اپنا سمجھ گیا کہ شاید تجھ میں تکبر آ گیا کہ لوگوں کے ساتھ ملتے نہیں ہوئے, کچھ طرح وہ ذہن نے کچھ بنا لیا. تو میں قصدن لوگوں کے ساتھ ملنے لگا, ملنے لگا تو وہ چیز ختم ہو گئی کچھ عرصے میں. بعد میں ہمارے حضرت مسرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو میرے استاذ بھی تھے, پیر بھائی بھی تھے, ان سے میں نے عرض کیا تو انہوں نے کہا, یار تو بڑا بیوقوف ہے, شیخ کس لیے ہوتے, کم از کم شیخ کو بتایا تو ہوتا, آپ نے بتایا اس کو ایسا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا نہیں, کہتے یہی تو بات غلطی ہے, وہ اللہ پاک نے آپ کو ایک نعمت دی تھی آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کے گرد ایک احسار باندھ دیا تھا, تو نے اس کو ضائع کر دیا. بات سمجھ آ رہی نا, ایک گویا کی یوں سمجھ لیجیے کہ طبعی طور پر ایک رستہ اللہ پاک نے بنایا تھا. تو اب یہ جو چیز ہے, یہ یوں کہہ سکتے ظلمت ہی کی ڈیفینیشن میں کوئی چیز تھی نا, ظلمت ہی کی ڈیفینیشن میں کوئی چیز تھی, جس کو جیسے محسوس سر میں درد ہونا, یہ بھی بالکل وہی بات ہے کہ میوزک. حالانکہ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نسبت کے لحاظ سے پکے چشتی تھے, وہ چشتیوں پر اکثر یہ تہمت ہوتی ہے کہ یہ گانے سنتے ہیں, یہ آج میوزک سنتے ہیں, اور حضرت کے ساتھ ہمارا تعلق ہونے سے ہمیں یہ چیز مل گئی تو کم از کم ہم تو گواہی دیں گے نا. اگر جو حضرت نے مجھے فرمایا تھا تمہاری نسبت نقشبندی ہے, یہ حضرت نے خود فرمایا تھا, تو وہ تو اپنے طور پر مجھے بھی اندازہ نہیں ہوا کہ مجھے کیوں فرما رہے ہیں, اس وقت تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا. اب اگر حضرت مجھے سارا رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف الحمدللہ یہاں پر ہو رہے ہیں, تو اب پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے کیوں فرمایا تھا. ہاں جی, ورنہ یہ بات ہے کہ اس وقت تو بالکل میرے سارے علامات چشتیوں جیسے تھے, لیکن حضرت نے اس وقت فرمایا تھا کہ تمہاری نسبت نقشبندی ہے, لیکن حضرت خود چشتی تھے, اس میں کوئی درمیان وہ نہیں تھا. وہ ایک دفعہ ایک صاحب رجسٹرار تھے پشاور یونیورسٹی کے, وہ آئے, انہوں نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, آپ سے نے مجھے ایک لیٹر ایک چٹ دے دیا, وہ چٹ لے کے میں آیا تو ایک بہت بڑا پنڈال تھا, اس پنڈال میں میں اندر جانے لگا تو لوگوں نے کہا نہیں یہ آپ کا پنڈال نہیں, آپ کا پنڈال آگے. تو کہتے میں دوسرے پنڈال پہ گیا, جب دوسرے پنڈال پہ گیا تو مجھے کہا نہیں نہیں یہ آپ کا پنڈال نہیں, آپ کا پنڈال آ گئے. جب میں تیسرے پنڈال پہ گیا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمت صاحب کا پنڈال ہے. ہاں جی, تو میں اس میں اندر چلا گیا, جب اندر چلا گیا تو درمیان میں آپ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے آپ کو چٹ دے دیا, آپ نے اس کو دیکھ لیا اور جیب میں رکھ لیا, پھر میں جاگ گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اس سے دو باتیں معلوم ہو گئی, ایک ہمارا جو چشتی مطلب ہمارا جو نسبت ہے یا یوں سمجھ سلسلہ وایا چشتی سلسلہ مسلسل ہے, یعنی یہ مطلب چشتی یہ سلسلہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی خدمت میرے حوالے کی گئی, پھر انہوں نے بیعت کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چیز ہے کہ حضرت حضرت کی نسبت بالکل چشتی تھی, لیکن یہ لوگوں نے جو خام خواہ وہ لگائے ہوئے الزام لگایا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کرتے, وہ اصل چشتی نہیں ہوتے جو اس قسم کے کام کرتے ہیں, صرف نام نہاد چشتی ہوتے ہیں, وہ حق کے جو نعرے لگانے والے اور پتہ نہیں وہ کپڑوں کو ٹاکیاں لگانے والے اور آج کے سب وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو چشتی بنائے. وہ تو چشتی نہیں ہوتے ہیں. چشتی دیکھو نا, خاص خواہ ہمارے ساتھ ہی حضرت پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ, یہ بھی چشتی تھے, یہ بھی چشتی تھے, چشتی نظامی. تو ان کا یہ حال تھا کہ ان کے ہاں بھی سما ہوتا تھا, اور سما مطلب بغیر مضامیر کے ہوتا تھا. یہ میرے پاس وہ موٹی کتاب پڑی ہوئی ہے, اس میں 114 ولی اللہ کے واقعات ہیں, اس میں حضرت پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ ایک قوال نے ہاتھ اٹھایا, مطلب کس طریقے سے اس میں قوالی کے دوران, تو حضرت نے اس کو روک دیا, فرمایا تو میرے مجلس کے قابل نہیں, تو نے ڈومو جیسے حرکت کی, جاؤ باہر چلے جاؤ, آئندہ میرے مجلس میں نہ آنا. تو اس پر جو ہے نا اس نے بڑے معافیا مانگی, اور یہ کیا آئندہ نہیں ہوگا, بہت سفارشیں بھی کی, حضرت نے پھر اس کو اجازت نہیں دی, اس کو پھر اپنے مجلس میں کبھی نہیں چھوڑا. یہ چشتی تھے, یہ چشتی تھے. ہاں جی, اب افسوس, اب یہ مجھے کم از کم سندن بھی پہنچا ہے, کیونکہ ہمارے مفتی ظہیر صاحب کے جو والد تھے ان کے ماموں اس وقت اس مجلس میں موجود تھے. تو میں نے مفتی ظہیر صاحب کے والد صاحب سے خود سنا ہے, انہوں نے کہا میرے ماموں نے مجھے بتایا کہ میں اس مجلس میں موجود تھا, حالانکہ اس کو اس کتاب کا پتہ نہیں تھا. تو یہ واقعہ ہو گیا تھا اور کتاب میں پہلے پڑھ چکا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چشتی تھا. اب وہاں پر ہارمونیم کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے, تو اب وہ تو چشتی نہیں رہنا, وہ تو پتہ نہیں کچھ اور چیز بن گئی. ہاں جی, لیکن اصل چشتی وہ تھے. تو اس طرح ہمارے جو سلاسل ہیں الحمدللہ اپنے اپنے جگہ پہ جو قائم ہے, تو ان کے اپنے اپنے ذوق ہیں, ان کے اپنے اپنے اثرات ہیں. تو یہاں پر بھی بات ہے, قصہ مشہور کے خاروب اتاروں کے محلے سے گزرا اور اچھی خوشبوؤں کی ذاتی کی وجہ سے پریشان ہو گیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا. ایک بزرگ جو اس راہ سے گزر رہے تھے جب اس معاملے سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی ناک کے قریب بدبودار چیز رکھ دو تاکہ اس کی بدبو سے خوش ہو کر ہوش میں آ جائیں. چنانچہ ایسے کیا گیا اور ہوش میں آ گیا. ٹھیک ہے, مکتوب نمبر 99. جناب سیادت مآب و ارشاد پناہ میر مومن بلخی کی طرف صادر فرمایا تھا, ان ظاہر و باطنی نعمتوں کے شکر کے اظہار میں جو ماورا و نہر کے اکابرین کے برکات سے پہنچی. الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفى, اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے گویا اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کیا. اصل میں وہ انسان کس نے بنایا, اس کو خیر ان کے ذریعے سے کس نے دلوایا؟ اللہ نے دلوایا نا. تو جو اس کا شکر نہیں کرتا تو اس نے اللہ کا بھی نہیں کیا نا. ہاں جی, تو اس وجہ سے حل جزا الاحسان الا الاحسان, یہ قرآن پاک میں, کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی, تو یہ بھی وہی چیز ہے. ماورا نہر کے علماء و مشائخ شکر اللہ تعالیٰ سیوم کے حقوق ہم پاسماندگان اور دور افتادگان بلکہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر اس قدر ہیں کہ وہ تقریر و تحریر کے ہاتھ میں نہیں آ سکتے. ماورا نہر کا مطلب کیا تھا؟ یہ ہمارا بخارا, سمرقند, بلخ, یہ علاقے جو ہے نا, یہ ماورا نہر سے, چونکہ خود خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ سے علاقے سے تھا نا, تو اس وجہ سے حضرت نے ماشاء اللہ اس کا وہ کیا ہے. اور ویسے بھی ہمارے بزرگوں میں جو ہے نا, جو بخاری حضرات, مطلب جو شریف میں ماشاء اللہ جلال سر بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ہاں جی, اور اس طرح اور ماشاء اللہ کابر جو وہاں سے فیض حاصل کر چکے تھے, تو ہندوستان اور پاکستان کے علاقوں میں وہی آئے تھے نا. اچھا, یہ ہمارے حضرت علی اجمیر رحمۃ صاحب کہاں سے ہیں؟ اس طرف سے ہے نا. ہاں جی, مورنہر کے علامہ مشاہ شکر اللہ وسلم کے حقوق ہم پسماندگان و دورفتگان بلکہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر اس قدر ہے کہ وہ تحریر تحریر کے ہاتھ میں نہیں آ سکتے. اللہ سبحانہ ان شعروں پر السنت و جماعت کی کثرت فرمائے. ان کے صاحب آراہ کے موافق اعتقاد کی درستگی ہم کو ان بزرگوں کی تحقیقات سے حاصل ہوئی ہے, اور علماء حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے مطابق عمل کی درستگی بھی انہی کی تحقیقات سے حاصل کی ہے. یعنی یہ فقہ کی تحقیقات ہے اور معرفت کی تحقیقات ہیں. بالکل, بالخصوص کلامی موضوعات میں بھی تحقیقات ہوتی ہیں, ये हजरत मौलाना हजरत इमाम मंसूर मातरीदी रहमत ला ले, ये भी उधर ही हैं। यानी हम लोग मशरबन मातरीदी हैं और फिक्र के लिहाज से हनफी हैं, फिक्र के लिहाज से हनफी हैं, और मशरबन जो है ना मतलब जो है ना वो क्या है मातरीदी है। और तरीके आलिया सूफिया असरारम का सलूक भी इस मुल्क हिंदुस्तान में उस जमीन के बरकत का मरहूनी मिनत है, और मुकाम जज्ब व सलूक फना व बका और सिर्ला और सिर फिल्ला की तहकीक जो विलायत खासा के मरतबा से वाबस्ता है, वो भी इस मुबारक मुकाम के अकाबरीन के फ्यूज से हासिल हुए। मुख्तसर ये कि जाहिर भी वहीं से असला याफ्ता हुआ है और बातिन में भी इस मुकाम से फलाह हासिल हुई है। जाहिर का मतलब फिका और बातिन का मतलब तसव्वुफ। शुक्र फैज तू चमन चूकुनत ए अब्र बहार, कि अगर खार गुल हम पर वर्दे तुस्त। शुक्र तेरे फैज का क्यों कर बेबार बेबाग ए बहार, फूल भी तेरे सब पैदा हुए और खार। अल्लाह सुबहान तआला बेहरमत सईद सादात अलैहि सलाम के इस इलाके को और वहां के रहने वालों को तमाम आफात व बलियात से महफूज रखे। इस फजीलत के बावजूद जो अहबाब उस आली मरतबा इलाके से कारोबार के सिलसिले में इस दियार सुफला यानी गठिया शहर हिंदुस्तान की तरफ आते हैं, तो वहां के बाबरकत हजरात की मेहरबानियां बिलखसूस इरशाद हिदायत पना अफादा वफाज इसका आजनाब सल्लल्लाहु तआला की शफकत से मोहब्बत का इजहार इस हकीर की नस्बत करते हैं कि ना आली जनाब नजाबत आयात को तुम्हारे साथ हुस्न ज़न है और तुम्हारे बाज़ उलूम व मारिफ जो तुमने तहरीर किया उसका मुताला फरमाया और पसंद किया है। बुजुर्गों से इस किस्म की बशारत उम्मीदवारी की जाती का बायस हुए हैं और बाद अजवा को मवाजिद की तहरीर करने पर दलेर कर दिया। चूंकि इन्हीं दोनों शेख अबुल मुकारिम सूफी नींद ये तशरीफ लाए तो उन्हें भी जनाब के अल्ताफ और किस्म किस्म की मेहरबानियों का इजहार फरमाया है, इसलिए उनके करम पर एतमाद करते हुए चंद कुलमों से मखराशी की तकलीफ दी और अपने याद आवरी की तरफ आपको तजल्ली तवज्जो दिलाई। चूंकि फकीर के बाद मुसविदात की नकल जो उखवी ख्वाजा मोहम्मद आशिम कश्मी जो अभी गुजरे हैं ने जो इस हकीर के मुखलिस दोस्तों में से सूफी मुशारुन इलैह के अमरा इरसाल कर दिए, इसलिए इसी पर इक्तफा करते हुए उस बुजुर्ग जमात के उलूम व मारिफ से कोई मकूला इस खत में दर्ज नहीं किया। आप हजरात की इनायत और मेहरबानी से उम्मीद है कि मखसूस अवकात में सलामती खातिमा की दुआ और फातिहा से खरामोश नहीं करेंगे। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वही लमिन रशदा। इस हकीर के फकीरान दुआएं हर आली दर्जात जनाब नजाबत पना अहलुल्लाह की जाए पना सईद मीरक शाह और जनाब अफाद मुस्तस्का मौलाना हसन और जनाब नासिर शरिया हाफिज मिल्लत काजी बरकातुम हजरात की खिदमत पहुँचाते नीज मखदूम ज़ादा हाय गिरामी की खिदमत फ़कीर ज़ादे की विधवा की दरख्वास व फातह के इल्तिमास करते हैं। यह हजरत ने अपने गोए के पीर खाने ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह के साथ और इल्म के जो उसातिज़ा थे उनकी गोए के ताल्लुक को याद करने के लिए जो ना मतलब अल्फाज पेश फरमाए। ये अब मकतूब नंबर 100 है लेकिन बहुत तवील है लेकिन है बहुत अहम। यह शेख नूर हक की तरफ सादर फरमाया याकूब अलैहिस्सलाम की हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गिरफ्तारी के राज में और बाज़ इसरार गरीब और उलूम अजीब के बयान में, लेकिन ये कम अज कम इस तंग वक्त में तो पूरा नहीं हो सकता। और जब इस किस्म का मकतूब हम शुरू करते हैं जो लंबा हो तो फिर जब दोबारा शुरू करते हैं अगली दफ़ा तो फिर वहीं से शुरू करते हैं स्टार्ट से, तो गोया कि एक विषय सर्कल बन जाएगा। इस वजह से जो है ना मतलब आज के महफिल में तो इसको शुरू करना मुनासिब नहीं है क्योंकि पूरा तो हो नहीं सकता। अलबत्त उससे अगला जो मकतूब शरीफ है मकतूब नंबर 101 वो कर लेते हैं, इसको फिर इंशाल्लाह अगली दफ़ा ये मकतूब नंबर 100 कर देंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो एक जलसा में पूरा हो जाए। मकतूब नंबर 101 शेख अब्दुल्ला के नाम सादर फरमाया फलासफा के मजाक के मुआफिक आयत कुरानी की तफसीर तावील करने से मना करने के बयान में। सल्लमकुमुल्लाह सुभानु व आफाकुम अनिल बलियात, अल्लाह सुभानु आपको सलामत रखे और बलाओं से आफियत बख्शे। किताब तफसीर रहमान जो आपने भेजी थी बाज मुकामात से मुताला करके वापस भेज रहा हूं। मेरे मुकर्रम इस किताब का मुसन्निफ फलासफा के मजहब की तरफ बहुत ज्यादा रुझान रखता है और यह भी मुमकिन है कि हुक्मा को अंबिया अलैहिस्सलाम का हम पल्ला बना दे। हुक्मा से मतलब वो जो अकली जैसे फलसफी होते हैं ना उनका। सूरह हूद की आयत पर नजर पड़ी जो हुक्मा के तर्ज पर है और अंबिया अलैहिस्सलाम व तहियात के तरीके के खिलाफ है। इसमें अंबिया हुक्मा के कौल के दरमियान मुताबिकत पैदा करने की कोशिश की है। آیہ کریمہ اولئک الذین علیہ السلام فی الآخرہ باتفاق الانبیاء والحکماء الا النار الحسی او العقلی، یہ بتایا یہ نار حسی ہے یا عقلی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آگ ذہنی طور پر ہے یا آگ واقعی موجود ہے؟ نار حسی کو میں حسد کہہ سکتا ہوں مثلا، حسد نار حسی ہے، مطلب ظاہر ہے وہ واقعی اس میں انسان جلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکیاں جلتی ہیں. لیکن وہاں جو سزا ہے وہ تو ایکچوئل آگ کی ہے، وہ اتنا ایکچوئل ہے کہ یہ آگ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہاں آپ کو حسی آگ بھی نظر آئے گی اور آپ کو ذہنی آگ بھی مل سکتی ہے، لیکن وہاں پر وہ آگ بالکل اصلی آگ ہے، بلکہ اصلی سے بھی اصلی آگ ہے. اس وجہ سے اگر کوئی اس کو کرتا ہے تو یہ فلسفے کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ فلسفی لوگ اس کے قائل ہیں، فلسفی لوگ اس کے قائل ہیں. تو حضرت نے بات پکڑ لی فوراً. حضرت بہت زبردست ذوق رکھتے تھے مطلب ان چیزوں کو پکڑنے میں، اور کبھی کبھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر فرماتے، اس فقیر کی اس بات کو سن کر رگی فاروق کی پڑکنی شروع ہو جاتی ہے، اس کو برداشت میں نہیں کر سکتا ہوں. ہاں جی، تو حضرت کا ذوق یہ تھا. آج کل اس ذوق کو برداشت نہیں کیا جاتا، اس ذوق کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کا بھی مقام ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس میں یہ نہیں ہو کہ خامخا نعوذ باللہ من ذلک لوگوں کی وہ ہو، میں نے توہین ہو، نہیں، حق پہ تسلب ہو. ایک ہوتا ہے تعصب، تعصب کبھی نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کا شاہ نشان نہیں ہے تعصب، لیکن تسلب مسلمان کا شاہ نشان ہے. جو ہمارے صحابہ کرام تھے متسلب تھے، متعصب نہیں تھے. ہمارے صحابہ کرام تھے وہ متسلب تھے، اتنے متسلب تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اگر امہات المومنین کو کتے کھینچنے لگے پھر بھی لشکر جائے گا، یہ تسلب ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. لوگ مشورے دے رہے تھے نا حضرات اس وقت کہ آپ، یہ مشکل حالات ہے اس وقت، یہ نہ کرو. تو حضرت نے مرشد فرمایا کہ بے شک ایسا بھی ہو جائے پھر بھی میں یہ کروں گا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، یعنی وہ اس کے لیے فرمایا تھا، تو یہ رہ نہیں سکتا. اور اسامہ رضی اللہ عنہ جو جوان تھے ان کو اصل پاس الارم بنایا تھا، تو صحابہ نے کہا کہ رضوان اجمعین نے کہ چونکہ یہ ابھی نوجوان ہے اور بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، تو اس وقت جن کے خلاف جا رہے ہیں تو مناسب یہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہ تسلب ہے. اس تسلب کا یہ فائدہ ہوا کہ ان پر اتنا روب پڑ گیا دشمن پر کہ ہماری طرف چل پڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ بہت ہی بڑی طاقت ہے، جن کو ان حالت میں پرواہ نہیں ہے تو وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے. ہاں جی، تو اب دیکھو اللہ پاک نے روب تاری کر دیا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بعد میں فرمایا، اللہ پاک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا، ان کی وجہ سے ہمارے ایمان بچ گئے، ان کی وجہ سے ہمارے ایمان بچ گئے. تو یہ تسلب ہے، تو تسلب لازم ہے اور تعصب نہیں ہونا چاہیے. تعصب میں انسان حقیقت کا ادراک نہیں کرتا، اپنے جذبات کا ادراک کرتا ہے، اپنے جذبات کے مطابق تشریح کرتے ہیں، اپنے جذبات کے مطابق، یعنی غصہ ہے تو لوگوں کی طرف بس اس میں جو ہے نا، بس غصے میں پھر حق کو بھی نہیں دیکھتا، ظلم کو بھی نہیں دیکھتا، وہ پھر کرتا رہتا ہے. لیکن جو تسلب ہے وہ حق پر جم جاتا ہے، حق سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، وہ غصے اور جذبات کی وجہ سے نہیں بلکہ حق پر جمنے کی وجہ سے ہوتا ہے. حضرت تانوی اور سب کا مزاج بھی ایسا تھا. وہ حضرت اکثر فرمایا کرتے، مجھ میں حدت ہے شدت نہیں، مجھ میں حدت ہے شدت نہیں ہے. ہاں جی، تو حضرت ملے یہ سب ہزار تھا ہمارے، اللہ پاک نے جن سے کام لیا ہے تو آخر ویسے جم کر لیا ہے نا، وہ ویسے بغیر اس کے تو کام نہیں ہو سکتا تھا. اس وجہ سے ہم لوگوں کو شریعت کے معاملے میں مستحکم رہنا چاہیے، اس میں آگے پیچھے بات کو ماننے دریغ کرنا چاہیے صرف شریعت پر، کیونکہ شریعت سے فوق کوئی چیز نہیں ہے، شریعت سے فوق کوئی چیز نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات ہو گئی. انبیاء علیہ السلام و تحیات کے اجماع کے باوجود حکما کا اتفاق کیا گنجائش رکھتا ہے, اور عذاب اخروی میں حکما کے قول کا کیا اعتبار ہے, بالخصوص جبکہ وہ قول انبیاء علیہ السلام کے قول کے مخالف بھی ہو. فلاسفہ جو عذاب عقلی اسباق کرتے ہیں, اس کا مقصد عذاب حسی کا دور کرنا ہے جس کے ثبوت پر انبیاء کا اجماع واقع ہوا ہے. یعنی مطلب وہ جب اس کی بات کرتے تو عذاب حسی سے انکار ہے, اور دوسرے موقع پر قرآنی آیتوں کو حکما کے مذاق کے مطابق بیان کرتے اگرچہ اہل ملل انبیاء کے مذاق کے مخالف ہو. لہذا اس کتاب کا مطالعہ ظاہر اور باطن دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. ان باتوں کا اظہار ضروری تھا, اس لیے چند کلمات لکھ کر آپ کو تکلیف دی. یہ اصل میں آج کل کے دور پر اگر اس مکتوب کو منطبق کیا جائے, آج کل کی ٹرمینالوجی میں اگر اس کو ٹرانسفارم کیا جائے, تو یہ بین المذاہب مکالمہ کا جو شر کو لایا گیا ہے اس کے دفعہ ہے. بین المذاہب مکالمہ یہ تقریباً بالکل وہی بن جاتا ہے جو اکبر کا فلسفہ تھا, سات مذہبوں کو جمع کرنا. ہاں جی بھائی, جس چیز سے شریعت نے روکا ہے اگر وہ کسی اور کے ہاں ہے تو کیا ان کی رعایت کرتے آپ اس کو جائز قرار دیں گے؟ ٹھیک ہے ان پر ہم نافذ نہیں کریں گے, اس کی وجہ ہے کہ وہ ان کا دین ملادہ ہے, لیکن ان کے دل رکھنے کے لیے ہم اس کو کم تو نہیں کر سکتے. ہاں جی اگر وہ کہتے جہاد کے تمام الفاظ قرآن سے نکالو تو آپ نکال لیں گے؟ کیونکہ اس سے وہ ناراض ہوتے ہیں, اس لیے تو انہوں نے قادیانی مذہب کو شروع کیا تھا. تو آج قادیانی مذہب جو کہہ رہے ہیں ان کو اگر ہم غلط کہہ رہے تھے تو آج اگر کسی اور نام سے شروع کیا جائے تو ہم اس کو جائز کہنا شروع کر لیں؟ یہ ہے وہ بات, مطلب جناب اس کا میں ادراک کرنا چاہیے. شریعت ہم نے نہیں بنائی کہ اس کو چینج کر لے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, قرآن پاک میں بالکل صاف صاف واضح ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین, آخر میں بالکل بات ختم, تمہارے لیے تمہارے دین, ہمارے لیے ہمارے دین, لکم دینکم ولی دین. اس وجہ سے یہ والی بات نہیں چلے گی. ایک دفعہ تین بڑے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز میرے گرد بیٹھ گئے, مجھے کہتے شبیر صاحب آئنسٹائن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ آئنسٹائن بہت بڑا سائنٹسٹ تھا, اس نے بڑا نام کمایا, بڑے ریسرچ کیا, بہت سائنس کی خدمت کی, لوگوں نے اس کو بہت مقام دے دیا, اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا تھا؟ مجھے کہتے نہیں جنت کے بارے میں, کہ جنت جائے گا نہیں. میں نے کہا میرا ڈومین ہی نہیں, تو اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے قوانین بنائے ہوئے, اس قوانین کے مطابق ان کے ساتھ ہو جائے گی بات. اور پہلا قانون یہ ہے کہ ایمان اگر اس کے پاس تھا تو ممکن ہے پھر وہ ظاہر چاہے جائے گا اگر ایمان کے ساتھ گیا ہے. مجھے علم نہیں ہے کہ ایمان کے ساتھ گیا ہے, اگر آپ کو علم تو آپ بتائیں تو مجھے بھی خوشی ہو جائے گی. کہتے کیا جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے؟ یہ ہے براڈ مائنڈڈ لوگ, براڈ مائنڈڈ لوگ. خوبصورت ناموں سے کوئی چیز صحیح ہو جاتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی قرآن میں اور حدیث میں تو ایسا ہے. تو ایک صاحب نے کہا وہ جو وہ حدیث جو قرآن سے ٹکراتی ہے اس کو میں نہیں مانتا. میں نے کہا کون کہے گا ٹکراتی ہے, شیخ الحدیث کہے گا یا آپ کہیں گے؟ میں نے کہا آج اگر کوئی شیخ الحدیث ممبر پر بیٹھ کر نیوٹران پروٹان کی بات کریں گے تو آپ اس کو کرنے دیں گے؟ آپ کہیں گے آپ تو اس کو جانتے نہیں, یہ تو ہمارا فیلڈ ہے. تو اس طرح حدیث شریف ان کا فیلڈ ہے, تمہارا نہیں ہے, اس میں آپ کی بات نہیں چلے گی. یہ میرے ٹیچر تھے, لیکن اس وقت مجھے ٹیچر کا خیال نہیں رکھنا تھا, مجھے اپنے شریعت کا خیال, اپنے مذہب کا خیال رکھنا تھا. تو مجھے دوسرے صاحب کہتے ہیں شبیر صاحب اپنے دماغ کو تھوڑا سا وسیع کر دے. میں نے کہا اتنا تنگ نظر رہنے دے کہ کافر اور مسلمان میں فرق کر سکوں, یہ میری مجبوری ہے, اتنا زیادہ وسیع نہیں کر سکتا, بس اتنا بہتر ہے. تو یہ ہے براڈ مائنڈس, یہ براڈ مائنڈڈ ہم نہیں ہیں. کوئی ہمیں اجڑ کہہ دے, کوئی ہمیں گستاخ کہہ دے, کوئی ہمیں جو نام دینا چاہے دے, یہ سارے ٹائٹلز قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اپنی مذہب کی بات سے ایک انچ بھی سرکنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. جرمنی میں اس قسم کی کوئی بات آ گئی تو ایک دوست کہنے لگا, تھوڑی دیر کے لیے اسلام کو ایک طرف ہے. میں نے کہا ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکھ سکتا آپ کو, میں مسلمان ہوں, ایک سیکنڈ کے لیے کافر ہو جاؤں, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتا, اسی ایک سیکنڈ میں مر جاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ہے برانڈ مائنڈس. تو ایسا برانڈ مائنڈس ہمیں نہیں چاہیے. تو حضرت نے جو اس مکتوب کے اندر گرفت فرمائی ہے اسی برانڈ مائنڈس پر کی ہے, اس دور کے مطابق. اس دور کے مطابق یہی برانڈ مائنڈس تھی نا, کہ فلسفہ کو اکوموڈیٹ کرو, فلسفے کے بارے میں بات کرو, اس کو ایڈجسٹ کرو. اب کہتے ہیں سائنس کو ایڈجسٹ کرو, تو سائنس کو ایڈجسٹ کرنے قرآن کی اور حدیث کی بات کو پیچھے رکھ دو اور سائنس سے پوچھو کیا یہ بات جائز ہے. سائنس تو ابھی کا پیداوار ہے اور سائنس تو ڈیولپ ہو رہا ہے, سائنس تو کبھی بھی فائنل نہیں ہو سکتا. ابھی ریسنٹلی بات ہے, مطلب کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے, کہ ڈاکٹر حضرات کہتے تھے کہ دیسی گھی نہیں کھانا چاہیے, کولیسٹرول بن جاتا ہے, اور یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. اب کہتے ہیں نہیں نہیں دیسی گھی کھانا چاہیے. پتہ کتنے لوگوں کو مارا ہے اس کی وجہ سے. ہاں جی, تو یہ سائنس تو ایور چینجنگ ہے, مطلب یہ تو ہمیشہ چینج ہوتا ہے. تو ایسی چینجبل چیز کے ذریعے سے ہم فکس چیز کو چینج کر سکتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام مکمل ہو گیا ہے, سائنس مکمل نہیں ہوا ہے. سائنسدان کا بھی دعویٰ نہیں ہے کہ سائنس مکمل ہو گیا ہے, سائنسدان کا بھی دعویٰ نہیں ہے کہ سائنس مکمل ہو گیا ہے. تو اس تو ظاہر ایسے نامکمل چیز پر ہم کیسے ریلائی کر کے, اب دیکھو وہ بھی سائنس تک کی زمین چپٹی تھی. عیسائی مذہب میں یہی ہوا نا, عیسائی مذہب میں اس وقت اباہیت جو ہے وہ کس وجہ سے, وہ اس وجہ سے کہ عیسائیوں نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے سائنس کی باتوں کو مذہب کے اندر جگہ دی. اس وقت کا جو بھی سائنس تھا انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح ہے. اب اس وقت کے بعد جو سائنسدان آئے ان کو انہوں نے سولی بھی چڑھایا, کچھ لوگ کو جلایا. ہم نے کبھی سائنسدانوں کے ساتھ ایسے کیا؟ ہاں جی, کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ ان کے مذہب گوئے بظاہر مذہب کے خلاف تھے, حالانکہ وہ مذہب ان کی مذہبی چیز نہیں تھی, انہوں نے شامل کی تھی. ہاں جی, تو جب اس کے خلاف سائنسدان بول پڑے تو کہتے یہ تو مذہب کے خلاف. اسی طرح اگر ہم اس ہماری کتابوں میں اگر یہ لکھا جاتا, کسی شرح میں لکھا جاتا کہ زمین چپٹی ہے, ہاں جی, تو پھر اب اگر زمین گول ثابت ہو جاتا سائنس سے تو پھر کیا ہوتا؟ سائنسدان سارے کیا سمجھتے؟ کہتے مذہب تو غلط ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے غلطی نہیں کی, ہم یہ غلطی نہیں کر سکتے. کہتے ایک دفعہ ایک صاحب نے بڑا خوبصورت انجیل لکھا اپنے ہینڈ رائٹنگ سے, اور بہت زبردست قسم کا, مطلب اس کو کور کر لیا, اور مطلب خوبصورت ٹائٹل اور ساری چیزیں. ان کو ایک چرچ میں لے گئے, جی میں آپ کو گفٹ کرنا ہے, اس کے اندر انجیل چینج کر کے دے رہی, مطلب اس میں چینجز کر لی. انہوں نے بڑے شکریہ کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیا. پھر انہوں نے تورات کو لکھا اور اس میں وہ خوبصورتی وہ تمام چیزیں کر کے وہ چینجز کر لی, ان کو دے دیے, جی میں گفٹ کر لوں, میں نے لکھا ہے. انہوں نے بھی اس کو رکھا جو بڑے شکریہ کے ساتھ. پھر اس نے قرآن کے اندر چینجز کر کے لکھ کر وہ لے گئے, جو اس وقت کا بڑا ادارہ تھا ان کے پاس لے گئے کہ میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا بہت شکریہ, ان کے لیے تو کوئی مشروب وغیرہ منگا لیا اور حافظ کو بلایا کہ اس کو پڑھو, اگر کوئی غلطی ولتی نظر آئے تو ہمیں بتاؤ. اب حافظ لگ گیا, پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا, جہاں جہاں غلطی آ گئی اسے سرکل کرتا رہا, کئی غلطیاں آ گئی. انہوں نے کہا جی حضرت آپ نے بڑی محنت کی ہے لیکن یہ ہمارا قرآن نہیں ہے, یہ کوئی اور ہے, یہ آپ مہربانی کر کے لے جائیں, ہم اس کو نہیں رکھ سکتے. اسی وقت مسلمان ہو گیا. کہتے ہیں اسلام کا مذہب حق ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. وہ تو بہت آسان ہے, دیکھو نا میں نے تبدیل کی ہوئی چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, وہ جانور لبے کو اس نے کوئی پرواہ بھی نہیں کی. تو یہی بات ہے, ہمارا دین پکا ہے, ایٹرنل ہے, آفاقی ہے, ریویلڈ ہے. ہاں جی, اس میں کوئی بات مزید چل نہیں سکتی. جو چلائے گا وہ خود دین سے نکل جائے گا, دین اپنی جگہ قائم رہے گا, دین اپنی جگہ قائم رہے گا, دین نہیں چینج ہوگا. وہ جو کرے گا وہ خود نکل جائے گا, اس کی کوئی ویلو نہیں رہے گی. کیا ہے لوگوں نے, نکل گئے, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اس وقت کچھ لوگ ایسے ہیں, اللہ معاف فرمائے, اللہ بچائے ان کی شر سے, اللہ ان جیسا نہ کرے ہمیں, ان کو بھی ہدایت دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله, 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 محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. لا إله إلا هو, 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 لا إله إلا هو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حق 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 اللهم صل على سيدنا. جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہم لوگ یہ جو ذکر کرتے ہیں چار تسبیح کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ حق اور اللہ، چاروں سلسلوں کی نمائندہ ذکر کے طور پہ اس میں ہر سلسلے کا رنگ موجود ہے. البتہ خصوصی طور پر چونکہ بدھ کو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف کی تعلیمات ہوتی ہیں، تو اس وقت اس کے احترام میں ہم مراقبہ کرتے ہیں. حضرت کا طریقہ تھا مراقبہ کا، تو وہ مطلب مراقبہ کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ کے لیے جو آسان ترین مراقبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ اللہ پاک محبت کے ساتھ ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دل اللہ اللہ کر رہا ہے. شروع فرمانا. اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. نحمدک خیر معمول و اکرم مسئول اللہ معلم تم نجات المقبول من قربات عند اللہ و صلاة رسول فصل علیہ مختلف الدبور والقبول وانشابت الفروع من الرسول ثم نسلک بما سنکل من السوال من کل قبول. اللہم لکا صلواتی ونسکی ومحیا مماتی ویلیک ما ابی ولکا رب تراسی. اللہم انی اسلک من خیر ما تجی امیہ الریاح. اللہم جلنی وعظم شکرکا واکسر ذکرکا واتب وسیعتکا نوافظ وسیعتک. اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا من اشیان فاذا فلت ذالک بنا فکن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك افضل الاشياء عندي وقت عني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك. واذا اقرت اعين اهل الدنيا من دنياه فاقرر عيني من عبادتك. اللهم اني اسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إني أسألك التمام من أسألك التوفيق لمحابك من المال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك أبدا حتى ألقاك وسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير واسألك اليسر والمحفظة في الدنيا والآخرة. اللهم اعف عني فإنك عفو كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خيانة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين حتى اللتين تسقيان القلب بظروف الدم من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والدراس جمرا. اللهم اعفني في قدرتك وادخلني في رحمتك واخذ اجلي في طاعتك واختم لي بخير عملي واجعل سباب الجنه.
اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمها، أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات الشر. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. أسألك ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تخطينا رغبتنا وأن تغنينا من أغنيت وأن من خلقك. اللهم اغفر لي واختر لي، اللهم أردني من قضائك وبارك لي في ما بارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تأجيل ما أخرت ولا تأخير ما أجلت. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم أحيني مسكينا ومتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بأمري وتلم بأشاثي وتسلم بديني ديني وتقضي بديني وتحفظ بغائبي وترفع بشاهدي وتبيض وجهي وتزكي بعملي وتلهمني برشدي وترد بألفتي وتعصمني بي من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفرا كره، رحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر للأعداء، إنك سميع الدعاء. اللهم قصر عن ولي وزوف عن عملي ولم تبلغ منيتي ومسلتي من خير وأدت أحدا من خلقك أو خير أن تموت أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين. اللهم إني أزلك بك حاجتي إن قصر رأيي وزوف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويشافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور. اللهم ذل الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن اليوم الوعيد والجنة يوم الخلود والمال المقربين الشهود الركع السجود المفين بالعهود، إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين سلمًا لوليائك وحربا لأعدائك، ونحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجد عليك الدكلان. اللهم لا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني صالح ما أتيتني. اللهم إنك لست بإله استحدثناه ولا بربي يبيد ذكر ابتدعناه ولا لك شركاء يقضون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجو إليه ونذرك ولا عنك ولا أنك على خلقنا أحد فنشرك فيك تبارك وتعالى، فنسألك لا إله أن تغفر لي. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لمغلق مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظ بما تحفظ به بارك الصالحين ونمت فاغفر الله وارحمها. اللهم إني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى جملني بالعافية. اللهم لا يدركني زمان ولا يدرك زمان لا يتوب فيه العليم ولا يستحي ولا يستحي في من الحليم، قلوبهم قلوب الألجم أعجم وألسنة ألسنة العرب. اللهم إني أتخذ عندك اللهم إني اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر فأي مؤمن أذيته شتمته جلدته لعنته فجلوا صلاة وزكاة وقربة تقرب بي إليك. اللهم إني أعوذ بك من برس ومن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم، أعوذ بالله من حال أهل النار ومن النار ما قرب إليه من قول وعمل، ومن شر ما أنتخذ بناسيتي، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد، ومن شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي ونكتر فلا نفوز نسون ونجر إلى مسلم أوقت بسي وخطية وزنب لا تغفر من ذلك المقام يوم القيامة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم.